به الله كفنا
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ النحل میں جو خاص مضمون بیان ہوا اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا بیان ہمارے سامنے آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نعمتوں کی ناشکری، نعمتوں کی ناقدری، اس کے حوالے سے بھی بندوں کی روش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوا. اب اسی حوالے سے اہل مکہ کی ناشکری کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور بیان فرمائی اللہ نے مثال ایک بستی کی، کانت آمنتم مطمئنہ، جو کہ امن میں تھی اور پوری طرح سے اطمینان میں تھی. یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان، اور آتا تھا اس کا رزق رغدن بڑی فراوانی کے ساتھ، من کل مکان ہر طرف سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اس شہر مکہ کے لیے کہ برزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ اس گھر کے بسنے والوں کو پھلوں والا رزق عطا فرما. تو ان کی دعا کے نتیجے میں بڑی فراوانی کے ساتھ رزق ہر طرف سے اس شہر میں آ رہا تھا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو اس بستی نے، یعنی ان بستی والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی. اللہ کے رسول آئے، اتنی بڑی نعمت آئی رحمت العالمین ان کے شہر میں آئے، ان کی ناقدری کی، قرآن جیسی عظیم دولت کی ناقدری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے اس بستی کو، یعنی بستی والوں کو، لباس پہنا دیا خوف کا اور بھوک کا، خوف اور بھوک کے لباس کا مزہ چکھایا، یعنی دو عذاب مسلط کر دیے، ایک خوف کا عذاب اور ایک بھوک کا عذاب. ایک قحط آیا، اس قدر جو ہے وہ شدید قحط تھا کہ پھر مردار بھی کھانے پڑ گئے، اور اس قحط کے دوران ایک ایسا گرد و غبار کا دھواں مکے پر چھا گیا، جسے سورۃ دخان میں دخان کہا گیا ہے، کہ جس کی وجہ سے ایک عجیب وحشت اور خوف کی کیفیت. تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو ناشکری کی سزا یہ دی کہ انہیں خوف اور بھوک کے لباس کا مزہ چکھایا. بما کانوا یصنعون، اس کاریگری کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے. ولقد جاءہم رسول منہم، اور ان کے پاس آئے تھے رسول انہی میں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فکذبوا، تو انہوں نے ان رسول کو جھٹلایا. فاخذہم العذاب، تو انہیں عذاب نے آ پکڑا. وہم ظالمون، جبکہ وہ ظالم تھے. داستان یہ مکے والوں کے بیان ہوئی، لیکن اصول یہاں سے یہ سامنے آ گیا کہ جو قوم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوف اور بھوک کے عذاب میں مبتلا کر دیتا. آج اگر ہم وطن عزیز پاکستان کے حالات کا تھوڑا سا جائزہ لیں اس آیت کی روشنی میں، تو اس آیت کا اطلاق ہم پر بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزانہ طور پر ہمیں پاکستان عطا کیا، شب قدر میں، شب جمعہ میں، جو اس وقت کے حالات تھے. ڈاکٹر سار احمد صاحب کی کتاب پڑھیے، استحکام پاکستان، کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا پاکستان کے بننے کا، اس لیے کہ جو کانگریس مخالف جماعت تھی, بڑی منظم تھی, اور ہندوؤں کا تعصب ہندوستان کے اتحاد اور متحد رہنے کے حوالے سے اپنے عروج پر تھا. گاندھی جی نے کہا تھا کہ ہندوستان کے ٹکڑے میری لاش پر ہوں گے. ہندو پریس پوری طرح سے ایکٹیو تھا اور ان کے ساتھ تھا, پیسے کی فراوانی ان کے پاس تھی, اور عوام میں کانگریس کی جڑیں تھیں, اتنی اس کی مضبوط تنظیم تھی اس کی. جبکہ اس کے مقابلے میں مسلم لیگ نواب اور جاگیرداروں کی جماعت تھی, تو خاص تنظیم بھی نہیں تھی. لیڈر ایسا تھا جو اردو بول نہیں سکتا تھا, عوامی لیڈر نہیں تھا. اس کے باوجود اس لیڈر کو جو پذیرائی ملی ہے اور پھر جو اللہ کی مدد آئی ہے, اور اللہ نے پاکستان جیسی نعمت شب قدر میں عطا فرمائی, رمضان میں 27ویں شب میں, جمعے کی شب میں عطا فرمائی, اور پیشن گوئی یہ تھی کہ کچھ عرصے بعد پاکستان خود منتے کر کے دوبارہ ہندوستان کے ساتھ کنفیڈریشن کی درخواست کرے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کو نوازا اور پاکستان رفت رفت اپنے قدم پر کھڑا ہو گیا. لیکن ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی, نہ اپنے گھروں پہ اسلام نافذ کیا, نہ اپنے ملک میں نافذ کیا. گھروں میں جہاں پہلے پردہ ہوتا تھا, وہاں رفتہ رفتہ پردہ رخصت ہو گیا, اور ملک میں ایک قانون تھا فیملی لا کا, جو کہ انگریز کے دور میں بھی محمدن لا کے نام سے اسلامی تھا, ہم نے وہ بھی ختم کر دیا. آج ہم پر بھی یہ دونوں عذاب مسلط ہیں, ایک بھوک کا عذاب, مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور خودکشیوں کا ریٹ پاکستان میں بہت بڑھ گیا, اور جو کرپٹ ہیں ان کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا, ان کی بھوک نہیں مٹ رہی, لوٹ مار کر رہے ہیں اور مزید لوٹ مار کے حوالے سے اپنے دانت تیز کر رہے ہیں. نہ امیروں کی بھوک مٹ رہی ہے, نہ غریبوں کی بھوک مٹ رہی ہے. اور خوف کا یہ عالم ہے کہ پہلے صرف مشرقی سرحد پہ ہمارا دشمن ہندوستان بیٹھا ہوا تھا, مغربی سرحد بھی اب ہمارے لیے خوفناک ہو گئی, وہاں سے بھی در اندازیاں ہو رہی ہیں اور ہمارے سپاہی مارے جا رہے ہیں. امریکہ دانت تیز کر رہا ہے ہمارے خلاف, ہم نے اس کی بڑی چاکری کی, غلامی کی, لیکن وہ کہتے ہیں انہوں نے منافقت کی ہے, ڈبل گیم کیا ہے, ہم سے پیسہ لیا ہے لیکن ہمارا کام صحیح نہیں کیا. طالبان جانتے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان میں جو پورا آپریشن ہوا ہے اس کے لیے اپنی پوری سرزمین اتحادی فوجوں کے حوالے کی ہے, ہماری تباہی کا ذمہ دار پاکستان ہے. ہندوستان ڈیم بنا کر ہمارے دریاؤں پر ہمیں مستقبل میں جو ہے وہ بالکل ہمارے کھیتوں کو بنجر میدان بنانے کی پوری سازش ہے اس کی. تو یہ سارے خوف ہیں جو ہم پر لاحق ہیں. اندرونی طور پر آپس میں نفرتیں ہیں, ٹارگٹ کلنگ ہے, فرقہ واریت ہے, اور لوٹ مار ہے, کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. اگر آپ بحفاظت گھر پہ شام کو واپس آ جاتے ہیں تو ایک اللہ ہی کا فضل ہے, ورنہ ملک میں کوئی قانون نہیں ہے, جب کوئی چاہے آپ کو لوٹ لے, آپ سے سب کو چھین لے, آپ کی جان لے لے. یہ اس وقت ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے. کیسے عذاب سے نکلیں گے؟ جاگو اور جگاؤ, پہلے خود جاگ جائیں, اپنے دار اختیار میں اسلام پر عمل کریں, اپنے گھروں پہ اسلام نافذ کریں, اپنے معیشت میں, اپنی شادی بیاہ میں, اپنی غمی میں, اور دوسروں کو متوجہ کریں. جب تک یہ نہیں کریں گے مصیبتیں, پریشانیاں, تکالیف آتی رہیں گی. فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, پس کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے, بشرطے کہ حلال ہو اور طیب ہو. تیسرے بار یہ مضمون آ رہا ہے, نمبر ایک اللہ نے اسے حلال کیا ہو, اور نمبر دو طیب ہو. طیب کے حوالے سے تین باتیں بیان کی گئی تھی. نمبر ایک, وہ حلال جانور کو ذبح کیا جائے تاکہ اس کا خون تڑپ کر نکل جائے. نمبر دو, اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے. بکری کو ذبح کیا اور کسی پیر کے نام پر کر دیا, وہ بکری اب حلال نہیں ہے, وہ حرام ہو گئی. کسی بزرگ کے نام پر کر دیا, وہ بکری اب حلال نہیں رہی. اور نمبر تین, اس جانور کو یا حلال شے کو حاصل بھی کیا گیا ہو حلال کمائی سے, حلال ذرائع سے, اگر یہ تین شرطیں پوری ہوں گی تو پھر تمہارے لیے جائز ہے. فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے, بشرطے کہ حلال ہو اور طیب ہو. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو. کھاؤ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اس طرح سے کرو کہ جو توانائی ملی ہے اس کھانے سے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں لگاؤ، اللہ کی اطاعت میں لگاؤ. اسی کا آگے ذکر آ رہا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرتے ہو. کھانا کھانے کے کچھ ظاہری آداب بھی ہیں کہ کس طریقے پر بیٹھ کے کھایا جائے، کون سی انگلیوں سے کھایا جائے اور کس طرح سے دعا پڑھی جائے، اور کھانے کے حقیقی آداب یہ ہیں کہ کھانا وہ کھایا جائے جو حلال کا ہو، طیب وہ حلال ہو، اور اس نیت سے کھایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو توانائی دی میں اس سے اللہ کی عبادت کروں گا، اور کھانا کھا کر ذہن میں یہ ہو کہ بھوک میری کھانے سے نہیں مٹی، بھوک میری اللہ تعالیٰ کے حکم سے مٹی ہے، کل شکر اللہ کے لیے. انما حرم علیکم المیتہ، یہ مضمون چوتھی مرتبہ آ رہا ہے، سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ انعام، اب آخری بار. انما حرم علیکم المیتہ، بے شک اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا مردار کو، بددما اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما احل لغیر اللہ بہ، اور ہر اس شے کو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے. نیاز صرف اللہ کے لیے ہے، اگر کہا کہ یہ نیاز فلاں بزرگ کے نام کی ہے اب اس کا کھانا جائز نہیں. فمن استر غیر باغ ولا عاد، تو جو کوئی ہو گیا بھوک کی وجہ سے بے قرار مجبور، نہ اس کا ارادہ بغاوت کا ہے نہ زیادتی کا ہے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، اور نہ کہا کرو اپنی زبانوں سے جھوٹ گھڑتے ہوئے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. تم کون ہوتے ہو فتوے دینے والے حلال و حرام کے؟ حلال و حرام کا فیصلہ باقاعدہ نصوص کی بنیاد پر ہوگا، اور شریعت کا اصول تو یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے جب تک کہ اس کا حرام ہونا کسی نص سے ثابت ہو جائے. یہ شریعت کا اصول نہیں ہے کہ ہر چیز حرام ہے جب تک کہ اس کا حلال ہونا ثابت نہ ہو جائے. نئی نئی چیزیں آتی رہیں گی، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی مثال دی ہے، بھینس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن اب یہ نہیں کہیں گے بھینس حرام ہے جب تک اس کا حلال ہونا ثابت نہ ہو جائے. آپ ثابت کر نہیں سکتے کسی قرآن کی آیت سے یا حدیث سے، ان کا ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں، بالکل ایک نئی چیز ہے جو بعد میں سامنے آئی. لہذا ہر چیز حلال ہے جب تک اس کا حرام ہونا ثابت نہ ہو جائے. مباح کا دائرہ بڑا وسیع ہے، سب حلال ہے، سب جائز ہے. اب کون فیصلہ کرے گا حلال و حرام ہے؟ یہ صاحبان علم کریں گے، یہ مفتی کریں گے جنہوں نے باقاعدہ اس حوالے سے متعلقہ تمام علوم حاصل کیے ہیں، وہ جن کی نگاہ پورے قرآن مجید کے مضامین پر بھی ہے، احادیث پر بھی ہے، اور اصول احادیث پر بھی ہے، اصول تفسیر پر بھی ہے، فقہ پر بھی ہے، اصول فقہ پر بھی ہے، اور اب تک اس حوالے سے جو بھی کام ہوا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، وہ فتویٰ دیں گے. یہی وجہ ہے کہ فقہا نے ایک بڑی محتاط اصطلاح استعمال کی مکروہ کی، بھی مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی. کیوں استعمال کی؟ بہت بڑی بات ہے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا جائے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بڑا سرسری علم ہوتا ہے، بس ایک حدیث پڑھی اور کہا کہ یہ چیز ایسے ہی ایسے ہے، کوئی گہرائی نہیں ہوتی. ایک ایسا بھی ہمارے ہاں گمراہی ہے کہ بس یہ جی حدیث یہ لکھی ہوئی ہے اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ بحث کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ احادیث بھی منسوخ ہوئی ہیں، جیسے قرآن کی آیات منسوخ ہوئی ہیں، تو یہ تو باقاعدہ صحابان علم ہیں جو تمام احادیث کے ذخیرے کو دیکھ کر اور حلال و حرام کا جائز ناجائز کا فیصلہ کرتے ہیں. لہذا مکروہ کی اصطلاح اختیار کی گئی کہ بجائے اس کے کہ حرام کہہ دیا جائے، کہا جائے کہ حرام کے قریب ہے، اگر تھوڑا بہت اس میں کوئی گڑبڑ ہے مکروہ تنزیہ ہے، کچھ زیادہ ہی اس میں خباثت ہے تو مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے. یہ اصطلاحات بڑی محتاط اصطلاحات ہیں. کیوں اللہ نے منع کر دیا ہے کہ نہ اپنی زبانوں سے جھوٹ بولتے ہوئے کہہ دیا کرو حلال ہے اور یہ حرام ہے. ہر ایک کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ حلال و حرام کے فتوے دیتا پھرے. لتفتروا علی اللہ الکذب، کہ تم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو. یہ ظلم تھا مشرکین مکہ کے پنڈتوں کا، سورہ انعام میں ہم پڑھا ہے، یہ جانور حلال ہے یہ جانور حرام ہے، اپنے پاس سے فتوے دیتے تھے. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کرتے ہیں، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوں گے. متاع قلیل، اور فائدہ اٹھا لیں تھوڑا سا، اپنی ایک چودراہٹ دکھا کر کہ جی بس یہ پنڈت ہے اور یہ فیصلہ کر رہا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کی مونوپولی ہے، اس کی اجارہ داری ہے، تو اس طرح کی چودراہٹ کا فائدہ اٹھا لیں تھوڑے سے وقت کے لیے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور وہ لوگ جو کہ یہودی ہوئے، ہم نے ان پر کچھ چیزیں حرام کی تھی جو اے نبی ہم نے آپ پر بیان کر دی ہیں اس سے پہلے. سورہ انعام میں اللہ بیان کر چکے ہیں کہ کیا کیا چیزیں تھیں جو یہود پر حرام تھیں. آیت نمبر 146، ناخن والے جانور ان پہ اللہ نے حرام کر دیے تھے، بطخ نہیں کھا سکتے تھے، شتر مرغ حرام کر دیا تھا، اور جانوروں کی کچھ چربی ایسی تھی بکری کی گائے کی جو ان پر حرام تھی. اللہ نے فرمایا وہاں پر کہ یہ اللہ نے ان پر یہ چیزیں حرام کی تھیں ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر پھر وہ تمام جو چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی دوبارہ حلال کر دیں. سورہ آل عمران میں یہ مضمون بھی آ چکا ہے، ملے اہل لکم بعض الذی حرم علیکم. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان بعض چیزوں کو تم پہ حلال کر رہا ہوں جو تم پہ حرام کر دی گئی تھی. وما ظلمناہم، ہم نے یہودیوں پر ظلم نہیں کیا تھا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں نادانی سے. ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اور پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے رویے کی اصلاح کر لیتے ہیں. ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم، تو بے شک اے نبی آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. سچی توبہ ہو، چار شرائط کے ساتھ ہو، اپنے گناہ پر سچی ندامت ہو، نمبر 2 اللہ سے وعدہ کیا جائے کہ اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، نمبر 3 بالفعل اس گناہ کو چھوڑ کر توبہ کی سچائی کا ثبوت دیا جائے، اور نمبر 4 حقوق العباد میں اگر زیادتی کی ہے تو یا تو جس کا حق مارا اس کو حق واپس کیا جائے، اور یا اس سے معاف کرایا جائے، بدتمیزی کی ہے تو جا کے اس سے معافی مانگی جائے. اگر یہ چار شرطیں پوری ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ گناہ معاف کر دے گا. ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم، بے شک نبی آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک فرما بردار امت تھے. جیسے بعض لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، جامع صفات کو شخصیت ہو جس میں کئی خوبیاں ہوں. فرمایا بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک فرما بردار امت تھے اللہ کے لیے، حنیفہ اور بالکل یکسو تھے. طے کر لیا تھا کوئی خوش ہوتا ہے تو خوش ہو، ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو، اللہ کو ہر صورت میں راضی کرنا ہے اور ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دینا ہے. ولم یکن من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. دلچسپی ہو تو ڈاکٹر صاحب کی کتاب پڑھیے، عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربانی، کیسی کیسی محبتوں کے امتحان ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے لیے اور ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کیا، یہاں تک کہ اپنا لخت جگر، ابھی اکلوتا بیٹا تھا، اس کو بھی اللہ کے حکم پر اپنے طور پر تو ذبح کر دیا تھا. وہ تو اللہ نے اس بچے کو ہٹایا اور بچے کی جگہ جنت کا مینڈا رکھ دیا. ولم یکن من المشرکین، وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. بہت مشکل ہے شرک سے بچنا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ سعادت دی، یہ سند دی. قرآن مجید میں ان کے لیے بار بار یہ الفاظ آتے ہیں، لم یکن من المشرکین وما کان من المشرکین، انہوں نے کسی محبت کو اللہ کی محبت کے برابر آنے نہیں دیا. شاکر لانعم، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. یہ سورت کا خاص مضمون ہے، نعمتوں کا بیان اور اس کے حوالے سے پھر شکر یا ناشکری اس کا ذکر. وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اجتباہ ان کو رب، ان کے رب نے انہیں چن لیا تھا. وہداہ الی صراط مستقیم، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دی تھی. وآتیناہ فی الدنیا حسنا، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی دی تھی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ان کا شمار آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوگا. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر نبی ہم نے آپ کی طرف یہ بات وحی کی. أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی پیروی کریں. ان کا راستہ کیا ہے؟ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، قال اسلمت لرب العالمين، جب بھی ان سے ان کے رب نے کہا کہ میرا کہنا مانو، کہا کہ میں نے کہنا مانا اس ہستی کا جو تمام جہانوں کے مالک کو پروردگار ہے، اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھی یہ بات وحی کی ہے کہ آپ بھی اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے اس رستے کی پیروی کریں، حنیفہ وہ ابراہیم علیہ السلام جو بالکل یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، اور بے شک ہفتے کا دن مقرر کیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس میں اختلاف پیدا کیا، اللہ نے تو ہمیشہ سے جمعے کے دن کو ہی فضیلت دی ہے، یہودی کہنے لگے ہمیں جمعے کا نہیں، ہمیں تو ہفتے کا دن عبادت کے لیے چاہیے، اللہ نے ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر کر دیا ان کے اختلاف کی وجہ سے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک نبی آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان روز قیامت، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان معاملات کے بارے میں کہ جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ دعوت کے حوالے سے بڑی عظیم آیت آ رہی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، پکارو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور درد بھرے اچھے عمدہ واعظ کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ جھگڑا کرو ایسے طریقے پر جو بہت ہی عمدہ ہو۔ تین طرح کے لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں جن کو دعوت دینی ہوتی ہے، ایک معاشرے کے بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں، سوچنے سمجھنے والے، انٹلیکچوئلس، اور انہوں نے بہت کچھ پڑھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے ذہن میں بہت سارے فلسفے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ذہنوں میں اشکالات پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، خود بھی سوچتے ہیں اور بہت سارے سوالات ان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، وہ نیرے واس سے بات نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بات کرو دلیل سے، ان کے سامنے گفتگو کرنی ہوگی دلائل سے، حکمت سے، وزڈم سے، پہلے ان کے ذہن کو متاثر کرنا ہوگا پھر ان کے دل میں بات داخل ہوگی۔ بہت پیارے اشعار ہیں علامہ اقبال کے، عطا اسلاف کا سوز درو کر، شریک زمرہ لا یحزنو کر، خرد کی گتھیاں سلجا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر۔ پہلے وہ خرد کی، عقل کی گتھیاں سلجاتے ہیں، اس کے بعد صاحب جنو ہوتے ہیں، تو ایک طبقہ وہ ہے، اور یہ طبقہ بہت قیمتی ہے، یہی پورے معاشرے کو چلا رہا ہوتا ہے، باقی لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ نظام بدلنا ہے تو ایسے لوگوں کو اہمیت اولین دینی ہوگی، یہ بدلیں گے تو اس کے بعد ان کی فکر کے ذریعے سے، ان کی تحریروں سے، ان کی گفتگو سے باقی لوگ بھی متاثر ہوں گے اور ان میں بھی تبدیلی آئے گی۔ تو یہ معاشرے کا برین ٹرسٹ ہوتے ہیں، یہ معاشرے کا اصل دماغ ہوتے ہیں، ان کی تبدیلی بڑی اہم ہوتی ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو دعوت دو حکمت کے ساتھ۔ دوسرا طبقہ عوام الناس کا ہے، عوام الناس کے ذہن میں اشکالات یا سوالات نہیں ہوتے، وہ اپنے جو بھی تقاضے ہیں پیٹ کے، جو تقاضے ہیں اپنے گھر کے، بچوں کے، اس کی وجہ سے وہ غافل ہوتے ہیں، ان کے سامنے اگر درد بھرا باز ہو، الموعظۃ الحسنہ، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اگر دل سے سادہ باتیں بھی ہوں، زیادہ علمیت نہ ہو، تو اس کی وجہ سے ان کی غفلت دور ہو جاتی ہے۔ ازل خیزت بد دل ریزت، دل سے بات نکلے گی دل پہ اثر کرے گی۔ تیسرا طبقہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جو کہ جان بوجھ کر انتشار پیدا کرتے ہیں، وہ اسی نیت سے کچھ خاص مسائل سیکھتے ہیں تاکہ معاشرے میں انتشار پیدا کریں۔ ہمارے یہاں قادیانی ہیں، منکرین حدیث ہیں، روشن خیال قسم کے دانشور ہیں، ان کا کام ہی ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کے اندر انتشار پیدا کیا جائے۔ اب ایسے لوگوں کے اگر اٹھائے ہوئے فتنوں کا جواب نہیں دیا گیا تو بہت سے سادہ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو ان سے بحث کرنی ہے، لیکن بحث کرنی ہے بڑے شائستہ انداز سے، ذاتیات پہ نہیں اترنا اور غیر اخلاقی انداز اختیار نہیں کرنا۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی ان سے مجادلہ کیجئے، جھگڑا کیجئے، بحث کیجئے، مگر بہت ہی عمدہ طریقے سے۔ اور اللہ نے ہمیں ایسی پیاری کتاب دی ہے قرآن مجید، اگر اس کو تبلیغ کا ذریعہ بنایا جائے تو اس میں حکمت بھی ہے، یہ معاشرے کے ذہین لوگوں کو بھی متاثر کرتی ہے، اس میں درد بھرا آواز بھی ہے، اور اس میں فتنوں کا جواب بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تبلیغ کے ان تینوں لیول پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن مجید ایسی نعمت سے اس حوالے سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیل، بے شک نبی آپ کا رب جانتا ہے اس کو جو اس کی راہ سے بھٹک گیا. وہ اعلم بالمهتدین، اور وہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت یافتہ ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لو تو بالکل ویسا بدلہ لو جیسی کہ تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. مدنی دور میں اب بدلہ لینے کی اجازت آئے گی، ذہن تیار کیا جا رہا ہے. مکی دور میں بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب یہ بالکل آخری صورت ہے. میں نے کل عرض کیا تھا، فرمایا اگر تم بدلہ لو تو بالکل ویسا بدلہ لو جیسی کہ تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرو، کیونکہ ابھی مکی دور ہے، لَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. وَاصْبِرْ، اے نبی صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ کا صبر نہیں ہے مگر اللہ کے سہارے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اے نبی ان پر غم نہ کھائیے. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور وہ جو بھی شرارتیں مکر و فریب کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ اپنے اندر گھٹن محسوس نہ کیجئے. ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو کہ نیکوکار ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.
القرآن یوحدنا لطریق